بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم دعا پڑھنے جی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما اور اپنے علم پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اچھا ہر کام میں انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتا ہے. بس اتنا سا کام ہے کہ ہم نے دعا پڑھ لی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل ہو گیا. اگلی بات یہ ہے کہ ہم اچھی سے اچھی نیت کر لیتے ہیں. نیت کا مسئلہ بہت اہم ہے. جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ مدد ہو جاتی ہے. اب ہم حج کی کلاسیں یہاں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ بہت آسان نیت بتاتا ہوں اور انشاءاللہ اس نیت سے ہمارے اس سیکھنے میں برکتیں بھی آئیں گی اور بہت بات وزنی ہو جائے گی. وہ نیت ہم یہ کریں گے, ہم اللہ کا پسندیدہ حج کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ کی ناپسندیدہ حج سے بچنا چاہ رہے ہیں. ہم ایسا حج کرنا چاہ رہے ہیں جیسا ہمارے اللہ کو پسند ہے. دہلی بات ہے, اللہ کی پسندیدہ حج پسند کو معلوم کریں گے تو پسند پہ چلیں گے. ناپسندیدہ کا علم ہوگا تو ہم ناپسند سے بچ سکیں گے اور پسندیدہ حج ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے. وہ میں تھوڑا سا آگے عرض کروں گا کہ بس وہ حج زندگی میں انقلاب لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ جو حضرات جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا سفر آسان فرمائے, قبول فرمائے, مبارک بنائے. اچھا عموماً تفصیل کے ساتھ اگر حج سیکھا جائے تو ہم نے غور کیا کہ کم سے کم بھی چار کلاسیں ہونی چاہیے. ایک کلاس میں ہم روح حج عمرہ سکھاتے ہیں, دوسری کلاس میں عمرے کی تفصیل, تیسری کلاس میں حج کی تفصیل اور چوتھی کلاس میں زیارات. اب کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ایک ہی کلاس ہے, ہم کس طریقے سے کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ ہم کس طریقے سے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حج کرنے سے پہلے حج کو سیکھنا کیوں ضروری ہے. دیکھیے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, خدا نہ خواستہ بغیر سیکھے کیا آپ ساری زندگی حج کرتے رہیں تو آپ کا نفلی حج تو اچھا ہو جائے گا, فرض حج آپ کا اچھا نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے, فریضہ ایک ہی حج سے ادا ہوگا, وہ ایک ہی حج خوبصورت ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے یہ جو حج کا سفر ہے یہ مشقت والا سفر ہے. دوسرا ملک ہے, احرام کی پابندیاں ہیں, عام روٹین کی زندگی سے الگ روٹین ہے, تو سیکھنے کی بدولت بہت مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو بانی کعبہ ہیں وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حج سکھا دے. ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اے اللہ ہم کو مناسک حج کے طریقے بتلا دے, حج کی پسندیدہ طریقے ناپسندیدہ طریقے تاکہ وہ. پھر ایک بات یہ ہے کہ جب ہم ان تربیتی نشستوں کا اہتمام کریں گے تو ہمارا یہ جو حج کا فریضہ ہے یہ بغیر کوتاہی کے کامل طریقے سے ادا ہو سکے گا اور انشاءاللہ کچھ ایسی انتظامی چیزیں سامنے آ جائیں گی اللہ نے چاہا تو ہم بہت ساری مشقتوں سے بچ جائیں گے. پھر آپ دیکھیے جتنی بھی عربی میں کتابیں ہیں علماء اکرام پڑھتے ہیں حج کی تو اس کے اندر یہ نیت لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی حج پہ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگے, اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی, اللہ تعالیٰ سے حج کی قبولیت مانگی، حج کی آسانیاں مانگی. معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، دعائیں مانگنی پڑیں گی، تب جا کے آپ کو حج میں یہ دو چیزیں نصیب ہوں گی، قبولیت آسانی، قبولیت آسانی. تو یہ میں نے ایک بات آپ سے عرض کر دی کہ حج کی ان کلاسوں کا سیکھنا کیوں ضروری ہے. فریضہ ایک ہی مرتبہ ہے، مشقت والا سفر ہے. انبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس حج کو، اس کو سیکھنے کی درخواست اللہ سے کر رہے ہیں. کتابوں کے اندر بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم اس کو سیکھیں گے، اللہ ہمارے لیے آسان کرے. اگلی بات یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دن کلاس لیتے ہیں صرف روح حج عمرہ. تو ہمارے ذہن میں یہ ہے، اس کلاس کو میں تیزی سے آپ کے سامنے صرف عنوان پڑھ دوں گا، اس کی ریکارڈ کلاسیں موجود ہیں. اور چونکہ یہ ترغیبی باتیں ہیں تو بہت اہم بات، میں بتاؤں گا کیوں، لیکن اس کا اصل تعلق ترغیب، فضائل اور روح سے ہے. تو اس کی ریکارڈ کلاسیں ہم آپ کو بھیج دیں گے، تو آپ اس کو ضرور سن لیجئے گا. اور اس کی تفصیل پوری اس کتاب میں موجود ہے. جس طریقے سے میں یہ حج یہاں پہ پڑھا رہا ہوں، وہ پوری تفصیل اس میں موجود ہے. اور ان کلاسوں کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو حضور کے حج میں وہ کیا باتیں تھیں. پورے قرآن حدیث کا خلاصہ ہے. تو مثال کے طور پہ یہ ایک عجیب آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بس اتنی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا حج بیان کر دیا. دو باتیں بتائیں، تمہارے حج میں اخلاص ہونا چاہیے، تمہارے حج میں اتمام ہونا چاہیے. بس ختم بات. جس کے حج میں یہ دو چیزیں ہوں گی اس کا حج عند اللہ مقبول ہوگا. اچھا ایک بات اور عرض کروں، آپ نے حدیث سنی ہوگی، انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے کسی کے لیے اجر کا صرف دسواں حصہ لکھا جاتا ہے، سو میں سے اس کو اللہ تعالیٰ 10% اجر دے دیتے ہیں، 90% اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں اس کی نماز کا، کسی کو 20، کسی کو 30، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں ان کی نماز اتنی پیاری ہوتی ہے اللہ ان کو 100% اجر دے دیتے ہیں. تو ہم یہ کلاسیں اس لیے بھی سیکھیں گے، اللہ کرے کہ ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری طواف، ہماری سعی، ہماری رمی، ہمارا وقوف عرفہ، ہمارے ایک ایک عمل ایسا ہو کہ ہم 100% اجر اور ثواب لے کے آئیں. یہ جو دو چیزیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں، بھائی تمہارے حج میں دو چیزیں ہونے چاہیے، ایک اتمام ہونا چاہیے، ایک اخلاص ہونا چاہیے. اب آپ جو آئے ہیں یہاں پر، آپ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے حج میں اتمام کیسے ہوگا، یعنی کامل مکمل کیسے ہوگا، اور ہمارے حج میں اخلاص کیسے آئے گا. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا حج عمرے کا سفر میلہ ٹھیلا نہیں ہے، یہ تفریح نہیں ہے، یہ سفر نام نمود کے لیے نہیں ہے، یہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، یہ تجارت کے لیے نہیں ہے. تمہاری نیتیں، کسی عمل میں نیتیں خراب نہیں ہونی چاہیے، للہ ہونا چاہیے، فللہ ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اور نیتیں، پھر ہم کیا نیتیں کریں؟ یہ والی نیتیں کریں، اللہ کی رضا ملے گی مجھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوگا. یہ ہو ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوگا. اور دیکھیے، نماز کی فضیلت الگ ہے، تلاوت کی الگ ہے، صدقے کی الگ ہے، لیکن طواف کی الگ ہے. تو میں اس سفر پہ جا رہا ہوں تاکہ مجھے عمرے کی فضیلت ملے، حج کی فضیلت ملے، طواف کی ملے، سعی کی ملے، حلق کی ملے، رمی کی ملے، یہ فضیلت. اور کیا نیتیں نہ ہو؟ سیر و سیاحت، تفریح، آب و ہوا کی تبدیلی، اور لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بری نیتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اچھا ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ذہن میں یہ آتا ہے کہ کون پاگل ہوگا، کون بے وقوف ہوگا، لاکھوں روپے خرچ کرے اور اس کی نیت خراب نہ ہو. میرے بھائیوں، मेरे भाइयों एक अहम बात आपसे अर्ज करूं, नियत का मामला इतना हल्का नहीं है। नियत का मामला जिसको शिर्क खफी कहा है, ये जो हमारे साथ नफ्स लगा हुआ है, ये ऐसे देखिए अव्वल शैतान इंसान को अमल नहीं करने देता। इंसान अमल कर ले, शैतान के पास बहुत तरीके हैं अमल खराब करने के। सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो कहीं ना कहीं नियत के अंदर गलती पैदा कर दे। मैं ये क्लास ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? जब तक मैंने अल्लाह से मदद नहीं मांगी और मैं अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करूंगा, बार बार अपनी नियतों को टटोलूंगा नहीं, पता भी नहीं। हमने एक मरतबा हज में काफी दिनों के बाद मजमे को जमा किया, वहां हज में ये नियत पे बात की, तो उनसे एक बार मैंने ये अर्ज की, आजकल हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है। वो क्या रिवाज बन गया है? जैसे ही कोई उम्रे वाला वापस आता है या हज वाला वापस आता है, और भाई कितने उम्रे किए? अल्लाह, आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये सवाल होता है, और भाई कितने उम्रे किए आपने? अब आप यकीन जानिए, बाज औकात इंसान इसलिए ज्यादा उम्रे कर रहा होता है कि यार वापस जाऊंगा और कोई ये कहेगा, पूछेगा कितने उम्रे किए, एक बताते हुए शर्म आई, और भाई दिन में कितने तवाफ कर लेते थे, यार ये कहते हुए शर्म आएगी कि एक ही करता था, लिहाजा क्या करो? मुझे बताइए ऐसा हो रहा ही नहीं हो। इसलिए एक नियत कर लीजिए। उलमा ने लिखा है कि ये सवाल बड़ा फजूल है, किसी से उसकी इबादत का सवाल करना ये लायानी सवाल है, या तो उसका नुकसान हो जाएगा या आपका नुकसान हो जाएगा। अगर वो अमल कम बताएगा तो आपके दिल में उसकी हिकारत आएगी, ये कैसा हाजी है, हज करने गया और इसने उम्रे ही नहीं किए, ये तो तवाफ ही नहीं किए, और हो सकता है उसने थोड़ा किया हो लेकिन अल्लाह को पसंद आ गया हो। या तो सवाल करने वाले का नुकसान है और या जिससे सवाल किया जा रहा है उसका नुकसान है, और अगर उसने कोई अपनी इबादतों को बड़ा चढ़ा के बता दिया और तो फिर उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया, बड़ाई पैदा हो गई, सारी चीज़ें ज़ाय हो गई। किताबों में लिखा है एक साहब पुराने ज़माने में उनके यहाँ कोई दावत में आया, पहले ज़माने में नल वगैरह नहीं होते थे, लोटे के ज़रिए से मग्गे के ज़रिए से हाथ धुलाए जाते थे, तो उनसे किसी ने कहा, तो वो साहब कहने लगे मेहमान के सामने, भाई वो लोटा उस लोटे से हाथ धुलाओ, वो जो तीसरे हज से हम लोटा लेके आए थे उस लोटे से मेहमान का हाथ धुलाओ। उन्होंने कहा लो जी, एक लफ्ज़ के अंदर अपने तीन हजों का सवाब ज़ाय कर दिया। इसलिए भाइयों बहुत डरने की चीज़ है, जो जिसके जिसको अल्लाह की मारिफत और जिसको दीन की समझ होती है वो डरता है अमल करके, और कहते हैं खौफ उसी को होगा जिसको दीन की समझ होगी। इसलिए कदम कदम पे बहुत बच के चलना है और डर डर के चलना है। और एक ख़ास चीज़ जो हमारे यहाँ अमल को बर्बाद करने वाली चीज़ है भाइयों, वो मोबाइल है। कदम कदम पे सेल्फी, अब मैं घर से रवाना हो रहा हूँ, अब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, अब मैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया, अब मैं तवाफ कर रहा हूँ, ये इबादत की सेल्फियाँ और तिलावतों की सेल्फियाँ मेरे भाइयों अल्लाह को दिखाने जा रहे हैं या हम मखलूक को दिखाने जा रहे हैं? इसलिए कितनी ख़तरनाक बात है। मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि इस वक्त तो बस अल्लाह ही हिफाजत कर ले तो कर ले, वरना इंसान तो इतना ख़तरे में है, इतना वो अपनी दुआओं की भी सेल्फियाँ, किसी के लिए दुआ कर रहा है तो उसकी भी सेल्फी, फिर नाम की तस्वीर लेके उसको सेंड कर रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए, ये क्या चीज़ है? अगर हम इस तरीके से गए फिर खाली हाथ आएंगे, बस जमजम का केन हमारे पास होगा, खजूरें हमारे पास होंगी, और अल्लाह ना करे कि अल्लाह के यहाँ ना हम हाजी शुमार हों, अल्लाह के यहाँ ना हम हाजी शुमार हों, सेल्फियों के अंदर हम हाजी साहब शुमार हो जाओ। इसलिए ये जो चीज़ है, मैंने बातें अर्ज की कि इस चीज़ से बहुत बचना है। देखिए दो बड़े नुकसान होंगे, ये जो दिखलावा और रिया और नाम नमूद है, ये इससे दो बड़े नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि या तो इन सेल्फियों से रिया और नाम नमूद पैदा हो जाएगी, मैं फ़लाँ किस्म के होटल में हूँ और मैं फ़लाँ यूँ हूँ, ये या तो रिया हुई और सब अमल गया, कुछ भी ना मिला, खाली हाथ, और कुछ नहीं हो तो खुशु तो फौत होता ही है, यानी वो जो ध्यान मकसूद था, वो जो तवज्जो इल्लल्लाह मकसूद थी, वो जो दिल की तवज्जो मकसूद थी, अल्लाह पाक तो दिल देखते हैं। अगर जिस्म हमारा खाने काबा में हो और दिल दिमाग हमारा बाजारों में हो, जिस्म हमारा हम अल्लाह के यहाँ शुमार हों कि ये जिस्मानी के एतबार से तो ये खाने काबा में थे, हरम में थे, मुजदलफा में थे, इनकी रूह बाजारों में थी, इनकी रूह और जो है वो दुनिया की चीज़ों में थी,
تو اللہ کے یہاں کیا ہو؟ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا مقام ہے، خشوع ہو، دل کی توجہ ہو، دھیان ہو، ریا نہ ہو، صرف ایک اللہ کو دکھانا ہو۔ اس لیے دیکھیں میں ایک بات عرض کروں، جن کو اللہ دین کی سمجھ دیتے ہیں میرے بھائیوں، عبادت میں اخفاء مطلوب ہے، چھپاؤ۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ صدقے کو چھپاؤ، آپ نے حدیث سنی ہوگی، اس طرح سے صدقہ کرنا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا طاقتور عمل ہے، پہاڑوں سے زیادہ، سمندروں سے زیادہ، ہواؤں سے زیادہ، پانی سے زیادہ، یہ طاقتور عمل ہے۔ تو عمل طاقتور بنتا ہے اخلاص سے، اخلاص، سیلفیاں یہ اخلاص کے منافی ہیں، ان سے سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے مرد بھی نیت کریں، عورتیں بھی نیت کریں۔ اور میں یہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ کو ایسے نیک لوگ، ایسے متقی لوگ جو اپنے آپ کو چھپانے والے ہیں، اپنی نیکیوں کو چھپانے والے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ الذین اذا غابوا لم یفتقدوا واذا حضروا لم یدعوا ولم یعرفوا، ہاں آ جائیں، اگر وہ کسی مجلس میں نہ آئیں تو کسی کو ان کی کمی محسوس نہ ہو، کون نہیں آیا پتہ نہ چلے، اور اگر مجلس میں آ جائیں تو مجلس میں ان کے لیے کوئی اہتمام نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، قلوبہم مصابیح الہدا، یہ لوگ ہیں، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ۔ اس لیے بھائیوں یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم اپنی عبادتوں کو انشاءاللہ، یہ وقت بہت ضروری ہے، اس وقت آپ یقین جانیے، اس وقت اس موبائل نے نہ ہمارے حجوں کو چھوڑا، نہ ہماری تلاوتوں کو چھوڑا، کچھ نہیں لیا، سب کچھ موبائل میں ہے، نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ اب سب کچھ جو ہے وہ کہاں ہے، حج بھی موبائل میں ہے، تلاوت بھی موبائل میں ہے، اور طواف بھی موبائلوں کے اندر ہے، نامہ اعمال میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نام اعمال میں ہم شمار ہو جائیں، اس کے لیے کوئی ایک یہ نیت کر کے جائیں۔ ایک اور حدیث کے اندر، بلکہ یعنی آپ دیکھیے، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ان اغبت اولیائی، میرے قابل رشک پسندیدہ بندے وہ کون ہیں؟ لمؤمن خفیف خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادۃ ربه واطاعه فی السر وکان غامزا فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع، ترمذی کی روایت ہے۔ میرے مقرب ترین بندے وہ ہیں، اپنے آپ کو چھپانے والے، عبادتیں بہترین کرتے ہیں۔ اور حدیث میں کہا اطاعہ فی السر، علماء نے لکھا یہ پچھلے جملے کی تشریح ہے، اچھی عبادت کیا ہے؟ چھپ چھپ کے کی جائے، جس کو لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے نہ کی جائے۔ اطاعہ فی السر، اور فرمایا کہ وکانا غامزن، لوگ پہچانتے نہ ہوں، ان کی طرف اشارے نہ ہوتے ہوں، انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، کوئی ان کو پہچانے نہیں، یہ میرے پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی بس ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ، یعنی آپ دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت ہے، اور اپنے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ ادفنی، وہ کہہ رہی ہیں، ادفنی مع صواحبی ولا تدفنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اکرہ ان ازکا، مجھے حضور کے روزے میں دفن نہیں کرنا، عام لوگوں کے ساتھ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا، میں چاہتی ہوں کہ میری طرف اشارے نہ ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کل میرے مرنے کے بعد، وہ مرنے کے بعد بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریفیں نہ ہوں۔ یہ ہے دین کی سمجھ، یہ حضور کی صحبت یافتہ تھیں، یہ حضور کی تربیت یافتہ تھیں، انہوں نے حضور سے عبادتیں سیکھی تھیں، تو ان کی سوچ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے جہاں دوسری بیویاں دفن ہیں وہیں مجھے دفنا دینا، اور روزے میں نہ دفنانا، انگلی اٹھیں گی کہ دیکھو کتنی مقرب تھیں کہ حضور کے روزے میں یہ دفن ہوئیں۔ اس لیے بھائیوں ہم کہاں چلے گئے، اللہ پاک ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں موت سے پہلے سمجھ دے دے، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں حسرتیں ہوں، یہ ہم کیا کرتے رہے۔ اس لیے جب تک ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے، اور اس کڑوا گھونٹ نہیں پئیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں سیلفیاں نہیں لینی، قدم قدم کے اوپر، اسٹیٹس کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اب میں یہاں پہنچ گیا، اب میں یہ کر رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا اس کرنے والے کا، اس کے دل میں اللہ کیسے آئیں گے، لہذا انشاءاللہ وہ سجدے وہ طواف تلاش کرنے میں، ایک بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کسی کو ایسی عبادتیں نصیب ہو جائیں جس میں وہ محو ہو جائے، استغراق ہو جائے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ مقصود ہے، ایسا گم ہو جائے اللہ کے اندر، ایسا گم ہو جائے سجدوں کے اندر پھر اسے دائیں بائیں کا خیال نہ رہے، ایسا گم ہو جائے طواف کے اندر کہ اس کو دائیں بائیں کا خیال نہ رہے۔ اگر کوئی خوش نصیب یہاں تک پہنچ جائے نا تو آپ دیکھیں اس کی دنیا اس کی جنت بن جائے گی۔ آج مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہماری روح کو یہ غذا نہیں مل رہی۔ روح چاہتی ہے اللہ کا وہ تعلق، یہ روح آسمان سے آئی ہے، باقی سارا یہ ہمارا جسم زمین سے بنا ہے، یہ روح آسمانوں سے آئی ہے، یہ چاہتی ہے آسمانی غذا کو، اس کو توجہ چاہیے، اللہ کا تعلق چاہیے، وہ نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا تھا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ کرے کہ طواف ہماری دل کی دنیا بدل دے، یہ صحیح ہماری دل کی دنیا تک، پہلے حاجی جاتا تھا اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی، آپ یقین جانے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی جو ہے اس کی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں دو، اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج حاجی جاتا ہے اس میں سے کوئی، یہ اللہ کی جو نعمت تھی یہ نعمت نصیب نہیں ہے، وہ اپنا سارا حج موبائلوں کے اندر بھر کے وہ خوش ہے کہ میں حج کر گیا آگے۔ اس لیے بھائیوں یہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھے کیسا حج چاہیے، مجھے اخلاص چاہیے، مجھے اخلاص چاہیے۔ اب میں نے آپ کو نیتیں بتا دی کہ کیا نیتیں کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے تعلق میں اضافہ کرنا ہے، اور ایک اہم بات، حج اور عمرے کی جو فضیلتیں ہیں ہمیں وہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں۔ دیکھیے نماز ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں طواف نہیں کر سکتے، جو طواف کے اوپر فضیلت آئی ہے، حج کی فضیلتیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، حج کیا اور اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں کی، بےہودہ کام نہیں کیا، کوئی فسق فجور نہیں کیا۔ ذرا ان شرائط کو غور کیجئے گا، ان شرائط کو غور کیجئے گا، رفس نہیں کیا، فسوق نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، بد نظری نہیں کی، بے حیائی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، تو ایسا پاکیزہ ہو جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج پہ عمرہ، حج عمرہ کرتے رہا کرا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ایسے پاک صاف ہو جاؤ گے جیسے بھٹی کے اندر لوہا اور سونا چاندی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ جو حاجی ہے، یہ جو عمرہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے کچھ ہے نہیں۔ ایک جملہ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، حج نہیں، حج مبرور، حج مبرور۔ ہاں اللہ پاک سے دعا بھی مانگیے گا، ہر حاجی دعا مانگے اے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے۔ آگے میں عرض کروں گا حج مبرور کیسے بنتا ہے، ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جو حج کے اندر خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہر نیکی پہ 700، ہر حاجی کو 400 کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حاجی اللہ کے دربار کا بہترین سفارشی ہے، جب تم حاجی سے ملو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ بخشا بخشایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلم جب حاجی جاتا ہے اور وہ تلبیہ پڑھتا ہے ما من مسلم یلبی الا لبا عن من عن یمینہ او عن شمالی، حاجی یہاں پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ دائیں بائیں جتنے پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، وہ سب اس کے تلبیہ کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ حاجی کی فضیلت۔ طواف کرنے والے پر 60 رحمتیں اللہ پاک کی نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں اللہ پاک کی نازل ہوتی ہیں، اور حجر اسود کا استلام کرتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں، عرفہ کا دن آتا ہے شیطان اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے، حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ اس حاجی کو میں نے ساری زندگی برباد کیا تھا، آج یہ بخشا بخشایا، اللہ سے بچ کے کیسے جا رہا ہے۔ اور پھر جب انسان رمی کرتا ہے، کنکر مارتا ہے جمرات کے اوپر، ایک ایک رمی پر اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایسے کبیرہ گناہ جو ایک گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ اور پھر جب وہ اپنے بال منڈواتا ہے تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ یہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعائیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ میں نے عرض کر دیا، ایک بات ہماری پوری ہو گئی کہ ہمیں اللہ پاک نے کہا ہے اخلاص والا حج لے کے آنا، اخلاص والا حج لے کے آنا۔ اخلاص کیا ہے، نیتیں کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، وہ سب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کہا ہے وہ اتمو، کامل لے کے آنا، ناقص حج نہیں لے کے آنا، ناقص عمرہ نہیں لے کے آنا، ناقص طواف لے کے نہیں آنا۔ میری شان کے جو، اس کا مطلب کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے مطلب کیا ہے، جو اصول ہوں، جو ضابطے ہوں، جو اعمال ہوں، جو آداب ہوں، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہو، اس طریقے سے عمرہ کرنا، ایسے حج کرنا، ان سارے آداب کا خیال کرنا، تب یہ کہا جائے گا کہ کامل حج کیا ہے، کامل عمرہ کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کوئی آسان کام ہے؟ اب ہم انشاءاللہ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ حج اور عمرہ کامل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو اس میں دیکھیے تین چیزیں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے کہ کچھ 9 چیزیں ایسی ہیں حج سے پہلے آپ کو انشاءاللہ اس کا خیال کرنا ہے، اور 7 چیزیں ایسی ہیں حج کے دوران، وہ 7 کام بس انشاءاللہ جو خوش نصیب 9 اور 7 کام کر لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کا حج حج مبرور کر دیں گے۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے استخارہ۔ دیکھیے یہ استخارہ جو ہے قدم قدم پہ اللہ سے رہبری مانگنا، رہنمائی مانگنا، اللہ پاک سے رہنمائی مانگنا۔ اے اللہ، دیکھیے سفر میں ہزاروں چیزیں پیش آئیں گی، یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، اللہ پاک سے رہبری مانگنا، اے اللہ آپ ہی رہبری فرمائیے میں اس وقت کیا کروں، ایک کام یہ کر لیں۔ دوسرا چیز یہ ہے مشورہ، مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وشاورہم فی الامر، حالانکہ نبی پہ وہی آتی ہے، آپ مشورہ کیا کریے۔ تو جو لوگ مشورہ کرتے ہیں، تجربے کاروں سے پوچھتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں، یہ کر لیں۔ اور تیسرا کام کیا ہے، اچھے رفیق سفر کا انتخاب۔ حج کریں اچھے لوگوں کے ساتھ کریں، وہاں پہ کمرے میں رہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، حرم میں جائیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور وہاں اچھے لوگوں، دیکھیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا فصلی تو رکعتین، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر کیا کیا، ثم قلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اچھا رفیق عطا فرما دے، اچھا ساتھی عطا فرما دے۔ معلوم ہوا یہ مانگنے کی چیز ہے، جن کو نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں یہ تو حج کا سفر ہے، اب ہمارا رفیق سفر اگر ایسا ہو کہ ہم سست ہوں اس کو دیکھ کے ہم چست ہو جائیں، ہم سونے کے لیے لیٹ رہے ہوں اور وہ اٹھ کے طواف کرنے جا رہا ہو، ہم رات کو سو رہے ہوں وہ اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے تہجد میں رو رہا ہو، ہم کھانوں میں لگنے کی کوشش کر رہے ہوں وہ تسبیحات میں لگا ہوا ہو، وہ دعاؤں میں لگا ہوا ہو، وہ مناجات میں لگا ہوا ہو، اس کے اخلاق ہم دیکھیں، اس کے اعمال ہم دیکھیں۔ تو بھائیوں یہ خواتین سے بھی گزارش ہے، ایسی خواتین اگر، اور یقیناً ہر جگہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر اس میں ایسے لوگ مل جائیں، ان کے قریب ہو جائیں، ان سے درخواست کریں کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، ان کے ساتھ طواف کریں، ان کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیں، ان کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، ان سے دین سیکھیں، انشاءاللہ حج بہت اچھا گزر جائے۔ اور ایسی اگر جوڑی لگائی، دیکھیے کند ہم جس با ہم جنس پرواز، طبیعت ہم انسانی طبیعت کا خاصہ یہ ہے اپنے جیسوں کے ساتھ طبیعت چلتی ہے، جو بازار میں نشے والے نا ہر جگہ جا کے نشے والے تلاش کر لیتے، جو بازار میں گھومنے والا ہوگا اب اس کی دوستی بازار میں گھومنے والوں سے ہوگی، اس کا حج برباد ہو جائے گا۔ تو بھائیوں یہ سفر ہے, اس سفر ایسا شخص کہتے ہیں دوست اس کو بناؤ, اذا روز ذکر اللہ, اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. انسان کو اپنے طواف پہ حسرت ہو کہ یار کیا طواف کیا میں نے, اس کو دیکھو طواف میں کیسے آنسو بہا رہا ہے, کیسے آنسو بہا رہی ہے, اس کی نماز دیکھو, اس کی دعائیں دیکھو, اس کی مناجات دیکھو, اس کا اللہ سے تعلق دیکھو, اس کا میٹھا بول دیکھو, اس کے اخلاق دیکھو, اس کے سجدے دیکھو, اس کا رات کا اٹھنا دیکھو, اس کا حج دیکھو, اس کا عمرہ دیکھو. تو بھائیوں ایک گزارش یہ ہے, یہ بہترین گر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اگر ہم نے جا کے اس کا اہتمام کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایسا حج ملے گا, زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ورنہ بھائیوں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, اگر حج میں جانے سے پہلے بھی فجر کی نماز نہ پڑھتے تھے, واپس آ کے بھی فجر کی نماز کی توفیق نہ ہوئی, سمجھ جائیے گا کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے. وہ سمجھ جائیے گا کہ حج صرف سیلفیوں والا حج ہے. پھر یہ پہلے بھی قرآن کی طرف طبیعت نہیں چلتی تھی, گھنٹوں موبائل کی طرف چلتی تھی, اور اب بھی نہیں, نوعیت یہی ہے. تو پھر سمجھ جائیے گا کہ صرف زمزمی لے کے آیا ہوں, زمزم کے کین لے کے آیا ہوں, اور کھجوروں کے ڈبے لے کے آیا ہوں, اور حاجی کے حلوا کے آیا ہوں, ایسا ممکن نہیں ہے بھائیوں. انسان وہاں جائے, اندر کی دھلائی ہو جائے, اور پھر انسان کے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھے, اندر کی دھلائی ہو جائے اور پھر قرآن کی لذت اس کو نصیب نہ ہو جائے, اندر کی دھلائی ہو جائے اور پھر اس کو اللہ کے آگے اس کے دل میں رقت نہ آئے, اس کے دل میں صفائی نہ ہو. انسان کو جب اللہ ملتے ہیں محسوس ہوتا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ بھائیوں اچھے رفیق سفر کا انتخاب کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھائی نظر آتی ہے. دیکھیں کون لوگ ان کی طبیعتیں, کون لوگ زیادہ وقت حرم میں گزارتے ہیں, کون لوگ بازاروں میں گزارتے ہیں, تو انشاءاللہ اچھی صحبت ہوگی, انشاءاللہ یہ مختصر سا سفر اچھا گزر جائے گا. چوتھی چیز کرنے کی یہ ہے, اللہ سے قدم قدم پہ مدد مانگیے. دیکھیے پیسوں سے حج نہیں ہوتے, پیسوں سے زندگیاں آسان نہیں ہوتی, ہاں عقل سے نہیں ہوتی, طاقتوں سے نہیں ہوتی. زندگی اس کی آسان ہوتی ہے بھائیوں جس کی زندگی اللہ آسان کر دے. اس لیے قدم قدم پہ اللہ پاک سے دعائیں مانگیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اس لیے مدد مانگیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ کلمہ اللہ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے. دو رکعت صلاۃ الحاجت یہ مدد ہے, اور دعا یہ سب سے بڑا کام ہے. دو رکعت جہاں مشکل آ گئی, دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے, اے اللہ تو میرے لیے آسان کر دے, انشاءاللہ دیکھیے حج کتنا آسان ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اب پانچویں چیز جو ہے وہ یہ آ جاتی ہے, ہم سارا زور اس چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں, ظاہری تدبیریں ہیں اس کو بھی کر لیں. ظاہری تدبیروں کے اندر انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں, نقد رقم ہے, ضروری کاغذات ہیں, ضروری دوائیں ہیں, صفائی ستھرائی سے متعلق کچھ اشیاء ہیں, پڑھنے لکھنے سے متعلق کتابیں ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, پہننے اوڑھنے کی ہیں, سامان باندھنے کی ہیں. ان سب کا ایک پرچہ لسٹ, وہ انشاءاللہ وہ پرچہ لائیں آپ اندراج والا, وہ یہ یہ پرچہ ہے, خواتین میں بھی دے دیں, دے دیا ہے خواتین میں, ہاں ایک پرچہ ہے. ہم یہ کرتے ہیں جو کلاسیں ہم لیتے ہیں اس کے بعد, جو حضرات حج پہ جا رہے ہیں گزارش یہ کہ صرف وہی جو حضرات حج پہ جا رہے ہیں وہ اپنا اس کے اندر اپنا فون نمبر لکھ دیں گے. ہمارا ایک گروپ ہوتا ہے حج کے مسائل کا, اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ ساری کلاسیں بھی بھیجیں گے, یہ آپ نے یہ جو سلائڈ ہے انشاءاللہ یہ بھی بھیج دیں گے, یہ ریکارڈ کلاسیں بھی بھیج دیں گے, اور آپ کو جو مسئلہ وہاں بھی پیش آئے گا انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. یہ حج اتنا آسان نہیں ہے, وہاں جا کے انسان بڑی بڑی غلطیاں کر لیتا ہے, اس وقت اس کو سوال پیدا ہوتا ہے اب کیا کروں, تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو فوری مل جائے گا. جی چلیے آگے, یہ اس میں لکھ دیا ہم نے ضروریات سفر کا جو پرچہ ہے, پیچھے جائیں, وہ یہ گروپ بنائے ہم بنائیں گے, اور مسائل کا گروپ ہوگا تو اس میں وہ پرچہ بھی بھیج دیں گے, اور انشاءاللہ ریکارڈ کلاسیں بھی ملیں گی, یہ اور یہ پریزنٹیشن جو چل رہی ہے یہ بھی دیں گے, اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کتاب کے اندر جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں اس کتاب پہ موجود ہیں. یہ کتاب بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں, اور خواتین بھی لے سکتی ہیں, اس کے اندر یہ اسی ترتیب سے یہ کتاب یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا جی, میں نے آپ کے سامنے پانچ چیزیں بتائیں، چھٹی چیز ہے اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے بھروسہ، یہ کلمہ ہے، حدیث میں آتا ہے صبح جو آدمی یہ پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سات مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے کام بنا دیں گے، تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ آسان کر دیں گے۔ اب یہ بہت اہم چیز عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اللہ کی پسند کے مطابق، تو اب اللہ کی پسند کو سیکھنا ہوگا۔ اب سیکھنے کا تین چار طریقے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو خوش نصیب حج سے پہلے اور دوران حج اس کا اہتمام کرے گا، اس کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہو جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لیں، جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ یہ کلاسیں لے رہے ہیں تو آج موجود ہیں، کل بھی، پرسوں بھی، پوری کلاس اہتمام سے دھیان کے ساتھ آپ سن لیں۔ ایک کام تو آپ یہ کر لیں، یہ سیکھنا ہے، اور اس کی جو ریکارڈ شدہ کلاسیں ہوں گی اس کو بھی آپ بار بار سنتے رہیں، اور آپس میں جو باتیں آپ کو پتہ ہوں وہ دوسروں کو بتا دیں، اس سے آپ کو حج کی باتیں تازہ ہو جائیں گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے عمل کرتے وقت آپ کو وہ باتیں یاد رہیں گی۔ دوسرا کام یہ ہے، معتبر کتابوں سے بار بار مطالعہ کر لیجئے، حج اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ کتاب آپ کے پاس ہو اور آپ اس کے اندر پڑھ لیں کہ بھائی اب مجھے احرام باندھنا ہے، تو میں نے یوں سنا تھا، اب کیا کروں، اس کو پڑھ لیا آپ نے، ابھی بھی اس دوران آپ کچھ وقت نکال کے حج سے متعلق جو کتاب ہے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ جن چیزوں سے متعلق سوال پیدا ہوں اس کو علماء سے پوچھیں، اچھا بھائی یہ مسئلہ پڑا تھا تو اس کا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے فلاں یہ مسئلہ ہوگا تو میں کیا کروں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے بہت آسان، کہ آپ سفر میں یہ کتاب ساتھ رکھیں، اور پہلے آپ نے یہاں کلاسوں میں کچھ باتیں سنی ہوئی ہیں، اور آپ نے پہلے سے مطالعہ بھی کر رکھا ہے، اور اب آپ کو صرف تازہ کرنا ہے۔ اب جس وقت آپ کی انشاءاللہ فلائٹ ہوگی، آپ کو احرام باندھنا ہوگا، تو آپ احرام کا باب اور عنوان ایک نگاہ اس سے دوڑا لیں، پہلے سے پڑھا ہوا ہوگا وہ تازہ ہو جائے گا، کوئی سنت چھوٹے گی نہیں، اور انشاءاللہ کوئی غلطی ہوگی نہیں۔ تو تھوڑا سا وقت ہر عمل سے پہلے آپ نکال لیں، یہ بہت طریق اہم طریق۔ آپ کو مثال کے طور پہ کل آپ کو منا جانا ہے، تو آج آپ تھوڑا سا وقت نکال کے منا سے متعلق تفصیلات پڑھ لیں، وہ علم تازہ ہو جائے گا، اور منا میں موقع مل جائے، اب آپ کو آگے عرفات جانا ہے، عرفات سے پہلے آپ عرفات میں کیا کرنا ہے وہ پڑھ لیں، مزدلفہ سے پہلے کیا کرنا ہے وہ پڑھ لیں، رمی سے پہلے کیا کرنا ہے وہ پڑھ لیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چوتھا توجہ کر لیں جی، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مستند، میں نے آپ سے عرض کیا کتنا بھی پڑھ لیں، حج میں اتنے باریک مسائل ہیں مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس نمبرات ہوں، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم گروپ بنا دیتے ہیں، جو مسئلہ آپ کو وہاں پیش آئے آپ فوراً پوچھ لیں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، خدا نہ کرے یہ ہو گیا میں کیا کروں، تاکہ آپ کا حج وہ خراب نہ ہو۔ تو چوتھا طریقہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ بھائیوں ایک اہم چیز یہ ہے، میں نے عرض کیا نا، ایک تو حج کی شکل ہے اور ایک حج کی روح ہے، اندر میں شوق بھی ہونا چاہیے، ایک ولولہ بھی ہونا چاہیے، یہ حج جو ہے بھائیوں یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ جیسے ایک عاشق ہے وہ اپنے کپڑوں سے بے نیاز، اپنی ٹوپی سے بے نیاز ہوتا ہے، اللہ نے شکل ایسی بنا دی ہے، دیوانہ وار طواف کر رہا ہے، عاشق جو ہے معشوق کے چکر لگا رہا ہوتا ہے اس کے گھروں کا۔ اللہ پاک، یہ جو حج عبادت ہے بھائیوں یہ عاشقانہ عبادت ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر میں شوق بھی ہو، ہمارے اندر ولولہ بھی ہو۔ اب شوق کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، آپ اس کو سنیے گا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ایک مرید اور شاگرد حج کر کے آئے، تو انہوں نے ان سے چند سوالات کیے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی، تو انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا، تم حج کا ارادہ تم نے کیا تھا، عزم کیا تھا؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، جی جی کیا تھا۔ فرمایا، جب تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو حج کے ارادے کے ساتھ ایک دم تم نے تمام دل سے ارادے، دنیا، چیزیں، فلاں فلاں، سارے ارادوں کو چھوڑ دیا تھا جو حج کی شان کے خلاف ہوں؟ کہا، ایسا تو نہیں کیا تھا۔ ان شیخ نے کہا، پھر تم نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم احرام کے وقت بدن سے کپڑے تم نے اتارے تھے؟ کہیں، ظاہری بات ہے کپڑے تو میں نے اتارے تھے۔ کہا، جس وقت تم اپنے بدن سے کپڑے اتار رہے تھے اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا، بس اب اللہ ہی اللہ رہ جائیں؟ کہا، ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ کہا، پھر تم نے کپڑے بھی نہیں اتارے. پھر فرمانے لگے احرام سے پہلے غسل کیا جاتا ہے, پاکی حاصل کی جاتی ہے, تم نے غسل کیا تھا؟ کہنے لگے کیا تھا. فرمانے لگے جس وقت تم نے غسل کیا تھا کیا تم نے اپنے دل کو بھی پاک کر لیا تھا گناہوں سے, شہوتوں سے, گندی محبتوں سے, مال کی محبت سے اور نفرتوں سے اور کینہ اور بغض سے اپنے دل کو بھی پاک صاف کر لیا تھا؟ کہا یہ تو نہ ہو سکا تھا. فرمانے لگے پھر تم نے پاکی ہی حاصل نہیں کی. اچھا یہ بتاؤ لبیک پڑھا تھا؟ لب تلبیہ پڑھا تھا؟ وہ کہنے لگے جی پڑھا تھا. فرمانے لگے یہ بتاؤ اللہ کی طرف سے جواب بھی ملا تھا؟ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہو رہا ہوں, میں حاضر ہو رہا ہوں. وہ تو اللہ سے تعلق ہو, جواب بھی ملا تھا. کہا ایسا تو کوئی نہیں ہوا. کہا پھر تم نے لبیک بھی نہیں پڑھا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم مکہ, فرمایا کہ مکہ کی زیارت کی تھی؟ کہا ہاں کی تھی. کہا اس وقت تم کو اس وقت ساری زیارتیں بھول گئے تھے؟ کہا ایسا تو نہیں ہوا. کہا پھر تم نے یہ بھی نہیں کیا. اچھا یہ بتاؤ کعبہ کی زیارت کی تھی؟ کہنے لگے کی تھی. کہنے لگے وہ چیز نظر آئی تھی جس کی وجہ سے کعبہ کا سفر کیا ہے؟ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہوا. کہا پھر تم نے کعبہ کی بھی زیارت نہیں کی. اچھا یہ بتاؤ تم نے شروع کے چکل, ہم انشاءاللہ سیکھیں گے رمل, تم شروع کے چکلوں میں رمل کیا تھا, دوڑے تھے؟ کہا دوڑے تھے. کہا جس وقت دوڑے تھے اس وقت نیت کر لی تھی اب دنیا کو پیچھے چھوڑوں گا, بس اب اللہ ہی کی طرف دوڑوں گا؟ کہا ایسی تو کوئی نیت نہیں کی. کہا پھر تم نے رمل بھی نہیں کیا. پھر کہنے لگے حجر اسود کا بوسہ دیا تھا؟ کہنے لگے ہاں بوسہ دیا تھا. فرمایا تیرا ناس ہو تجھے کچھ خبر بھی ہے, جو حجر اسود پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ اللہ سے مسافہ کرتا ہے, اور جو اللہ سے مسافہ کرتا ہے اس کا دل امن و ایمان سے بھر جاتا ہے. تجھے پتہ بھی ہے تیرا ناس ہو کیا کہہ رہا ہے تو, ایسا کیا تھا؟ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. کہا جاؤ پھر تم نے حجر اسود کا بھی بوسہ نہیں دیا. مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دو رکعت نفل پڑھی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ پڑھی تھی. کہا اس وقت تم اللہ کے بہت قرب, بہت قریب تم اللہ کے ہو گئے تھے, کیا کچھ محسوس بھی کیا تھا؟ کہا ایسا تو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا. کہا جاؤ تم نے یہ نہیں کی. پھر اسی طریقے سے سوال کرتے رہے کہ تم صفا, پھر تم نے فلاں کا عمل کیا تھا, فلاں عمل کیا تھا. جب سب سوال کرتے رہے آخر میں انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر دوبارہ حج کرو, تم نے حج نہیں کیا. ایک اللہ والوں کا حج یہ بھی ہوتا. تو بھائیوں جیسا نہ ہو, جن گندی محبتوں کو, جن پیسے کی محبتوں کو لے کے گئے تھے اسی کے ساتھ واپس آ گئے. اگر آنے کے بعد مسجد میں دل لگ رہا ہے, تلاوت میں دل لگ رہا ہے, سجدوں میں مزہ آ رہا ہے, ذکر میں دل لگ رہا ہے, گناہ کو چھوڑنے کی فکر ہو رہی ہے, اللہ والے اچھے لگ رہے ہیں, دیندار اچھے لگ رہے ہیں, تو بھائیوں اس کا مطلب ہے کہ کچھ لے کے آئے ہیں. تو اللہ توفیق عطا فرما دے, اللہ کرے کہ ہمارا سفر یہ آخرت کی تیاری کا ایک بہترین سفر ثابت ہو جائے. یہ میں نے آپ کے سامنے سات چیزیں بتا دیں. آٹھویں چیز ہے توبہ. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کر کے جانا ہے. توبہ میں تین چیزیں علماء نے لکھی ہیں, جن گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں فوراً چھوڑ دیں, اور گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو, افسوس ہو, آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو. بھائیوں یہ بہت ضروری ہے. یہ ہماری, یعنی ہماری نوعیت کچھ اس طریقے کی ہے. ایک صاحب نے عالم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ جی وہ کنویں کے اندر چوہا گر گیا کیا کروں؟ جواب دیا اتنے ڈول نکال دو. ڈول نکال دیے, پھر کچھ دن کے بعد آ کے کہتے ڈول تو نکال دی. عالم کو خیال آیا بھائی ڈول تو تم نے نکالے, اتنے پانی کے ڈول نکال دو. کہنے یہ بتاؤ چوہا بھی نکالا تھا یا نہیں نکالا؟ کہا چوہا تو نہیں نکالا. تو ہماری مثال بھی ہے, ہماری توبہ بھی ایسی ہے, اندر کا کوئی جذبہ تو باہر نکلا نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں توبہ میری اللہ, اے اللہ میری توبہ. تو بھائیوں ایسی توبہ نہیں, اندر کے سارے چوہے ہم نکال کے جائیں. غلط جذبے, غلط نیتیں اور غلط زندگی گزارنے کے ڈھنگ, غلط مقاصد, غلط خواہشات, غلط جذبات, یہ ساری خواہشات یہ وہ گندے چوہے ہیں جو ہمارے دل میں ہیں. ان کو ساتھ لے کے چلے گئے, ہزار طواف بھی کیے, عمرے بھی کیے اور انہی چوہوں کے ساتھ واپس آ گئے. تو پھر وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ ہم دیکھ رہے ہیں. پہلا حاجی جاتا تھا, حج اس کی زندگی بدلتا تھا, وہ آنے کے بعد ایک نئے قسم کا مسلمان ہوتا تھا. آج حج پہ حج ہو رہے ہیں, عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, لیکن نماز جیسی عبادت اس کی توفیق نہیں ہو رہی. اس لیے بھائیوں توبہ یہ ہے, یہ اندر کے سارے چوہے بھی نکالیں, پھر انشاءاللہ پھر زمزم کا پانی پئیں گے دل پاک ہوگا, پھر طواف کریں گے پھر صفائی ہوگی انشاءاللہ, پھر جب واپس آئیں گے اللہ نے چاہا ہمارے اندر سے ایک مہک ہوگی. اور دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, اور جن کے حقوق ہیں اللہ کے حقوق ہیں اس کو بھی ادا کرنے کی نیت کریں, اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے کی نیت کریں. یہ میں نے نو کام آپ کو بتا دیے. ان نو کاموں کا جو اہتمام کرے گا اس کا حج مبارک ہوگا, اس کا حج مبرور ہوگا, اس کا حج مقبول ہوگا, اس کا حج اس کی زندگی بدلے گا, اس کا حج اس کو اللہ سے قریب کرے گا. انشاءاللہ نو کام یہ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سات کام بہت غور سے ہم نے الحمدللہ حدیثوں میں قرآن میں غور کر کر کے, حدیث تلاش کر کے یہ سات چیزیں نکالی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں بھی یہ سات چیزیں تھیں. یہ وہ سات چیزیں ہیں, جس خوش نصیب کے حج میں یہ سات چیزیں ہوں گی اس کا حج بہت وزنی ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ ہے, دیکھیے گا, حج کے اندر ذکر خوب ہو, اللہ کا ذکر خوب ہو, تلاوت ہو, دعا ہو, مناجاتیں ہوں. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, قرآن کی ایک وذکر اللہ فی ایام معدودات, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. بلکہ حدیثوں کے اندر تو آتا ہے طواف, یہ طواف نماز کی طرح ہے, اور نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, سعی اللہ کے ذکر کے لیے ہے, حج اللہ کے ذکر کے لیے ہے, طواف اللہ کے ذکر کے لیے. اگر ان میں سے ذکر ہی نکل جائے, اللہ کی یاد نکل جائے, تو پھر یہ کھوکھلی عبادتیں ہیں. تو بہترین حج اس کا ہوگا جس کو اللہ توفیق دے دے اس کو تلاوت, ذکر, دعائیں. اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ ایک پیکٹ بنایا ہے. ایک تو ہم نے اس کے اندر اعمال بھی لکھ دیے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ مسلمان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا پڑھوں, میں کیا کروں, تو انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا پیکٹ تیار کیا ہے, اس میں حدیثوں سے متعلق مثلاً اول تو اس کے اندر بھی موجود ہیں کچھ اذکار, موجود ہیں چیزیں. ایک کتابچہ ہے مسنون اذکار, صبح شام کے مسنون اذکار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیا پڑھتے تھے؟ چند دعائیں حضور اہتمام سے پڑھتے تھے, آپ وہ دعائیں پڑھ لیں. شام کو وہ دعائیں پڑھتے تھے, پھر فرض نمازوں کے بعد, اذان کے بعد, وضو کے بعد, نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعائیں ہیں, تو چھوٹا سا کتابچہ اس میں رکھ دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ذکر, دعا, تسبیحات, اس کا اہتمام ہوگا, اللہ کی ذات سے امید ہے حج بہت اچھا ہو جائے گا. دعا, اس کا حج بہترین, دیکھیں جس کو انشاءاللہ دو چیزوں کی توفیق مل گئی نا, اس کا حج بہترین ہو جائے گا. ایک, اس کو علم سیکھنے کا شوق ہو, بھائی مجھے بتا دو طواف کی سنت کیا ہے, احرام کی سنت کیا ہے, اور علم. بلکہ میں نے عجیب بات بتاؤں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت پڑھی, صحابہ میں کیسا علم تھا. یہ علقمہ شام پہنچے, انہوں نے یہ دعا دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, اور دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ایسا اچھا ساتھی دے دے جس سے میں کچھ سیکھوں. جا کے بیٹھے تو برابر میں آ کے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. ہاں, تو حج اس کا اچھا ہوگا جو سیکھے گا, نہیں سیکھے گا تو غلطیاں کرے گا. اور دوسرے, حج اس کا اچھا ہوگا جس کے پاس ذکر, تلاوت, دعا, مناجات جس کو آتی ہوں. ورنہ کیا کرے گا, تھوڑی سی تلاوت, گروپ لیڈر دعا کرائے گا, اس کے بعد یہ موبائل دیکھے گا, اس کے بعد یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرے گا, پھر سیاست پہ بحثیں ہوں گی اور دل کے اندر نفرتیں آئیں گی. وہ جگہ خدا نہ کرے وہاں مہرے نہ لگ جائیں, وہاں مہر نہ لگ جائے. اس لیے بھائیوں, سیاست پہ بحثیں اور پاکستان پہ بحثیں اور وہاں کے نظام پہ بحثیں اور چیز مہنگی اور سستی اس کے اوپر بحثیں, یہ نشانی ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے. یہاں آ کے لاکھوں روپے خرچ کیے, ایک ایک منٹ ہزاروں روپے کا ہے, اور یہاں آ کے بحثیں وہی ہو رہی ہیں جو یہاں کر رہے تھے. اس لیے بھائیوں, اس لیے اس کا پورے قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے حضور کتنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ عرفات میں گھنٹوں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, گھنٹوں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام ہوگا نا, ذکر کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حدیث سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ افضل حج کون سا ہے, آپ نے فرمایا العج والسج, جس میں تلبیہ بہت کثرت سے ہو. میرے ساتھ پڑھ لیجئے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ ہمارا تلبیہ قبول کر لے. اس لیے دیکھیے, اس میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے, دین کی سمجھ اس کو کہتے ہیں کس موقع پر کس عمل سے مجھے اللہ ملیں گے. اب آج جمعے کا دن تھا, تو جمعے کا دن کا تلبیہ کیا ہے بتائیے؟ درود شریف ہے. جمعے کے دن درود شریف پہ جو ملے گا, جتنی اللہ کی رضا ملے گی, جتنی رحمتیں ملیں گی, اور کسی عمل پہ اتنی نہیں ملیں گی. اچھا رمضان میں کیا ہے بتائیے, رمضان میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, رمضان میں یہ ہے. اور حج کا ترانہ کیا ہے؟ حج کا ترانہ لبیک ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جو کثرت سے تلبیہ پڑے گا اس کا حج سب سے بہترین ہوگا. یہ حدیثوں کے اندر آ گیا. تیسری چیز دیکھ لیجئے, تیسرا کام جو حج کے اندر, جس کے حج کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا. یہ حدیثوں کی باتیں میں بتا رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ جنت ہے, تو کسی نے حضور سے پوچھا ما بر الحج, یہ حج کا حج مبرور کیا ہے, حج کا بر کیا ہے, حج کی نیکی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نیکی والے حج کا بدلہ جنت ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکی حج کی کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام و افشاء السلام, اور ایک روایت میں ہے لین الکلام. تین باتیں بتائیں, کھانا کھلانا, پیسہ خرچ کرنا, دوسروں کے کام آنا, اور سلامتی کی بات کرنا. بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. حج کے اندر گئے, سلامتی کی کچھ عمل زیادہ نہیں کر سکے, لیکن اپنی زبان سے کسی کی غیبت بھی نہیں کی, عمل زیادہ نہیں کر سکتے آنکھوں سے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا, انشاءاللہ یہ حج بہت مقبول ہو جائے گا. حضور نے فرمایا سلامتی, افشاء السلام, سلام پھیلاؤ, سلام پھیلاؤ, سلامتیاں پھیلاؤ. لڑ لڑا کے آ گئے حج میں. آپ یقین جانیے ذرا سی کوئی بات ناگوار لگ گئی گروپ لیڈر سے, 40-40 دن کا حج ہوتا ہے اور جو ہے مہینے کا حج ہوتا ہے, وہ شروع میں لڑائی ہوئی پورے وہاں پر پورے حج میں باتیں نہیں بند کر دیتے ہیں, حرام ہے. کمرے میں کسی سے ناراضگی ہو گئی, بات بند ہو گئی. بھائیوں ان کینے اور بغض کے ساتھ جائیں گے. حضور نے کیا کہا؟ حج نیکی والا حج کیا ہے؟ جس میں سلامتیاں پھیلاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. نیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ کسی کے لیے جانی, مالی, جسمانی, ذہنی, قلبی طور پہ اذیت کا باعث نہیں بنیں گے, بس بہترین. آپ یقین جانیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, یقین جانیے ساری زندگی یاد رہ جاتا. ایک حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی میری چپلے لے گیا, اللہ اکبر. جو گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں آگے کے مراحل کتنا چلنا ہوتا ہے. کھردری سڑک ہے اور انسان پہلی مرتبہ حج پہ گیا ہے, ایک خوف ہے, اور وہاں تو کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے. اور جب عرفات کے میدان سے چل رہے ہیں تو پھر سڑک ہے, پانی ہے, مٹی ہے, سب کچھ ہے. آپ یقین جانیے اتنے خوف تھا مجھے, اللہ سے مانگ رہا تھا. ایک نوجوان کسی ملک سے آیا ہوا تھا, اس کے اپنی اہلیہ کو وہ خود ویل چیئر کے اوپر تھی اور لے کے چل رہا تھا. اللہ آج تک وہ اتنا یاد آتا ہے اور اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اس نے دیکھا کہ میرے پیروں میں چپلے نہیں ہیں, وہ سیدھا گیا, اس نے اپنی چپلے لے کے آیا, چپلے سامنے رکھی اور یہ کہہ کے اتنا انتظار بھی نہیں کرنے دیا, غائب ہو اور خود اپنی اہلیہ کی چپلے ایک اور جو اسے ایکسٹرا تھی وہ پہن لی. آپ کو پتا ہے کہ مرد کو تو آگے میں کل کی نشست میں بتاؤں گا اوپر کا حصہ چھپانا منع ہے. کس مشکل میں اس نے اپنے آپ کو مبتلا کیا, لیکن اتنی بڑی نیکی کہ آج زندگی بھر. تو لوگوں کو ہمارے طواف, ہمارے حج ہی نہیں یاد رہیں گے, ہمارے اخلاق یاد رہیں گے. اور اس سے بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں, قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن میں جب حج کا ذکر آیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اللہ پاک کہہ رہے ہیں حج فرض کیا گیا ہے تو اور فمن فرض فیہن الحج, اور جس کے اوپر حج فرض ہو جائے. آپ خود مجھے بتائیے آگے آیت میں کیا ہونا چاہیے تھا, جس پہ حج فرض ہو جائے وہ جائے طواف کرے یہ ہونا چاہیے تھا, وہ جائے مزدلفہ میں, جائے عرفات میں جائے یہ ہونا چاہیے تھا. اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے ذکر کیا کیا حج فرض ہو جائے تو بیہودہ کام نہ کرو اور لڑو مت کسی سے. عجیب بات ہے, آپ اللہ پاک کی کتاب کو سمجھیں. کیا مطلب اللہ پاک کو پتا تھا تو چلا تو طواف تو سبھی کریں گے, طواف تو سبھی کر لیں گے, مزدلفہ تو سبھی پہنچ جائیں گے, جو نہیں کریں گے وہ ان کو سمجھا دو, ان کو سمجھا دو کہ لڑنا مت, غیبتیں نہ کرنا, لڑے بغیر آ گئے تمہارا حج انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور کیا کرنا ہے؟ خادم بن کے رہنا ہے. جو انشاءاللہ یہ جذبہ لے کے جائے گا کہ میں خدمت کروں گا اس کا حج اچھا ہوگا, اور جو یہ جذبہ لے کے جائے گا کہ سب میری خدمت کریں گے تو سب سے لڑے گا. ایک اہم بات آپ سے عرض کروں, یہ بھی حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ یہاں سے حج سیکھ کے جائیں گے اور کتابوں میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا اس عمل کی سنتیں یہ ہیں, اس وقت یوں کرنا ہے, اس وقت یوں کرنا ہے. اب وہاں جائیں گے حالات وہاں کچھ اور ہوتے ہیں, وہاں جو گروپ لیڈر ہوں گے وہ آپ کو کہیں گے بھائی چلیں آپ جلدی سے بس میں بیٹھیں, بھائی فلاں بیٹھیں. تو جہاں گنجائش ہو تو وہاں سنت تو چھوڑ ہی جا سکتی ہے, لیکن امیر کی اطاعت کی جائے تو حج اچھا ہو. بخاری شریف کی روایت ہے, عبدالعزیز بن رفیع ایک تابعی ہیں, انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, این صلی الظہر یوم الترویہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں تاریخ کو آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ بتایا آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی, انہوں نے کہا منا میں پڑھی. انہوں نے کہا اور 13 تاریخ کو جب منا سے روانہ ہوئے تو آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا ابتح مقام میں پڑھی, لیکن بخاری کی روایت ہے, لیکن کیا فرمایا, افعل کما یفعل امراؤک, تم ایسے ہی کرو جیسے تمہارا گروپ لیڈر کرے. یہ بہت اہم بات, دیکھیے کچھ چیزیں تو فرض اور واجب ہیں وہ تو نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ کے عرفات کے وقت سے پہلے وہ یوں کہے کہ بھائی عرفات چھوڑ دو, اس وقت تو آپ ان کو کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم وقت سے پہلے اگر نکلیں گے تو دم لازم ہو جائے گا, اگر ہم یہ عمل چھوڑ دیں گے تو واجب. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر بہترین یہ ہے, اس کا حج بہترین ہے جو اپنے گروپ لیڈر کی بات صحیح باتوں کو مانتا چلا جائے تو انشاءاللہ جھگڑے پیدا نہ کرے. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ بہترین حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کون ہے جو اس کا اہتمام کر رہے. اور چوتھی چیز یہ ہے جو ہمیں قرآن حدیث سے سمجھ میں آتی ہے, ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو حج میں جلد بازی نہ کرے, سکون وقار سے آہستہ آہستہ جلد باز نہ ہو, جو جلد بازی نہ کرے اس کا حج بہترین ہو جائے. بخاری شریف کی روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کے دن حضور کے ساتھ روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی, آج بسوں کی اور آوازیں ہوتی ہیں اس وقت آوازیں سنی گھوڑوں کی اونٹوں کی, کوئی بھگا رہا ہے کوئی چیخ رہا ہے, تو حضور نے کوڑے سے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا ایہا الناس علیکم بالسکینت والوقار فإن البر لیس بالایذاء, اے لوگوں سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ حج جلد بازی کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تھا, مزدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے, وعلیہ السکینہ وامرہم بالسکینہ, اطمینان سے آرام سے. انشاءاللہ جس کے اندر یہ سکون اطمینان اللہ ہم سب کو دے دے تو پھر اب دیکھیں حج اسی چیز کا نام ہے. آپ یہاں جائیں گے گھنٹوں آپ کو آرام سے رہنا پڑے گا ایئرپورٹ کے اوپر, انتظار گاہوں کے اندر, لائنوں کے اندر, قطاروں کے اندر, فلاں جگہ کے اندر, بس جس کی طبیعت میں سکون وقار ہوگا اس کا حج بہترین ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. پانچویں چیز جو ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ حج میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے, ہمارے اندر ادب ہونا چاہیے, ہمارے اندر ادب. حج میں حرمین ہے بھائیوں, یہ کوئی بازار نہیں ہے, یہ احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے, یہاں یہ مقدس مقامات, یہاں شاعر کی تعظیم ہو اور اہتمام ہو, ادب ہو. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائیوں, ہمارے اندر سے ادب نکل گیا. پہلے کبھی تصور نہیں تھا کہ حضور کے روزے پہ پہنچے اور ایک آدمی سیلفیاں بنا رہا ہو, کہاں کھڑے ہو. اللہ کی قسم جو اللہ والے تھے وہاں جا, وہ ان کی بڑے بڑے اللہ والوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے روزے پہ سامنے جا کے ہم کھڑے کیسے ہو جائیں, دور سے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے سنا ہوگا یہ پوری دنیا کی ہر مسجد میں ماشاءاللہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ وہ سامنے سے جا کے سلام پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے, پائنتی کی جانب سے سلام پیش کر. مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, سلام پیش کرو تو وہاں پیچھے ایک ستون سا ہے, وہ ہمیشہ وہ ستون کے پیچھے سے جا کے کھڑے ہوتے تھے اور شرما شرمی میں سلام پیش کرتے تھے, اور ہمت نہیں ہوتی تھی وہاں کہ کس منہ سے حضور کے سامنے جا کیا کیا ہے, میں نے حضور کے دین کے ساتھ کیا کیا, ان کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا, میں نے آپ کی قربانیوں کے ساتھ کیا کیا. اور آج کا مسلمان وہاں جا کے بھائیوں وہ ایسی حرکتیں, تو بھائیوں یہ وہ بے ادبیاں ہیں, ایسا نہ. دیکھیے ادب اتنی بڑی, خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی ہو ساری زندگی کے لیے اللہ پاک ہمارا نام کاٹ دے وہاں سے. اس لیے بھائیوں ایک جو چیز کرنی ہے, حرم ایک حدیث تو اتنی عجیب ہے، ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک امت حرم کی تعظیم کرے گی یہ امت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گی، اور جب یہ لوگ حرم کی بے حرمتی کریں گی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے گی، پھر یہ برباد ہو جائے گی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بدمنیاں ہیں، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ، کہ بات کیا ہے کہ حرم کی عظمت نہیں رہی۔ تو حرم کی عظمت ہے، حرم میں گناہ کے قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور جگہ نہیں، حرم میں گناہ کا ارادہ بھی کرو تو پھر گناہ ملے گا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم دردناک عذاب اس کو چکھائیں گے۔ اور اسی طریقے سے حرم کے گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے، اور حدود حرم کے تو خاص آداب ہیں، اور وہاں تو آپ دیکھیے ایک خاص یونیفارم آپ کو پہنا دیا جاتا ہے، آپ یہ پہنے، یہ پہن کے آپ حرم کے اندر آ سکتے ہیں، تو اس کے خاص آداب کا خیال کرنا ہے، اور گناہوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے، وہاں کے گناہ بہت ہیں۔ اس میں چند چیزیں جو اللہ والوں نے بتائی ہیں، جو عام طور پہ مسلمان وہاں جا کے ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، آگے چلیے، وہاں جا کے ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ ایک ہے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، ساری دنیا کی خواتین آ رہی ہیں، بے پردہ بھی ہیں، تو اگر وہی بات ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، کتنا خطرناک گناہ ہے، خیالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اور ایک گناہ یہ نامحرموں سے میل جول، گروپ ہوتے ہیں، شروع میں جاتے ہیں، آخر میں اپنے گروپ والوں سے بے تکلفی ہو جاتی ہے، اب ان بے تکلفیوں سے جو ہے نامحرموں سے بات چیت ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، بھائی حج کرنے گئے، اللہ کو راضی کرنے گئے، یا اپنے دل پہ مہر لگوانے کے لیے گئے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ نامحرموں سے خلوت ہے، تنہائی ہے، اختلاط ہے، ہنسی مذاق ہے، موویاں ہیں، تصویر ہے، اور عورتیں ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کر رہے، بہت زیادہ دیکھیے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ اور فرائض، ایک گناہ یہ ہے فرائض اور واجبات کو ترک کرنا، یعنی عجیب بات ہے، حرم میں جا کے کسی آدمی کی فرض نماز رہ جائے، حرم کی نماز رہ جائے، تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور یا حج کے اندر جو اعمال ہیں اس کے اندر غفلت ہے، سستی ہے۔ اور چوتھا گناہ عموماً ہوتا ہے بحث مباحثہ، شکایتیں، حرم میں ان کی شکایت ہو رہی ہیں، کسی کوئی سعودیہ کی شکایت، سعودی عربوں کی شکایتیں کر رہا ہے، اور کوئی پاکستان کے شکوے لے کے بیٹھ گیا، کوئی سیاسی مخالف ہے ان سے بحث کر رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، اور اس کا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہاں اسکرین ہے، اور اسکرین کے اوپر نعوذ باللہ کچھ لوگ اپنی صفائیاں کر رہے ہیں حرم کے اندر، اور یہ اسکرین پہ بیٹھ کے وہاں جا کے بھی اپنے اندر گند بھر رہے ہیں، اور تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور موویاں دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیوں، خدا نخواستہ اگر یہ گناہ وہاں ہو رہے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں۔ اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ گناہ تو نہیں کیے، خوب عبادتیں کی، لیکن شیطان کیا کرے گا، عجب اور خود پسندی میں مبتلا کر دے گا، یار دیکھو یہ سوتے رہتے ہیں، یار دیکھو یہ گناہوں سے نہیں بچتے، میں تو بہت گناہوں سے بچ رہا ہوں، یہ ان سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور جو مسجد حرام ہے وہاں ہم چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، وہاں آداب، چیخ پکار، دھکم پیل، ہنسی مذاق، فضول گپیں، بحث مباحثہ، اعمال کرنے کے بجائے تصویریں، گروپ بنا کے تصویریں لینا، موویاں بنانا کعبے کی طرح۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان نے وہاں، یہاں ادب ہوتا ہے، انسان قرآن کو چومتا ہے اونچی، وہاں جا کے دیکھا، بعض ممالک والے آپ کو ایسے ہوں گے وہ قرآن نیچے رکھ دیں گے، تو وہاں جا کے انسان بے ادب بن جاتا ہے، بھائی اچھی چیزیں لے لو، بری چیزیں نہ لو۔ یہاں ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ خانے کا قبلے کی طرف پیر پھلانا بے ادبی سمجھی جاتی ہے، وہاں کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے پاکستانی بھی اسی طریقے سے کرنے لگ گئے، تو بھائی ان بے ادبیوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انشاءاللہ ادب ہوگا۔ پھر ایک گناہ یہ ہے، عبادت اور اعمال کی وجہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے، مثلا حالات حاضرہ، ملکی بین الاقوامی خبریں، اور سننا، پوچھنا، تبصرے کرنا، فضول بیکار بحث و مباحثہ، اور ان چیزوں کے اندر، تو بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی چیز، آگے چل لیے، چھٹی چیز جو ہے یہ اہم ہے کہ ہر عمل حج میں سنت کے مطابق ہو جائے، جیسا حضور نے بتایا، طواف ایسے ہو، احرام ہم ایسے پہنے جیسے حضور نے بتایا، کوئی سنت چھوٹے نہیں، طواف ایسے کریں جیسے حضور نے بتایا، سعی ایسے کریں جیسے حضور نے بتائی، اور صفا مروہ ہے، اور اسی طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عرفات ہے، تو اس بات کی جستجو ہو. دیکھیے سنت میں ایک بات آپ سے عرض کروں, اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, اور جیسی پہچان جیسی معرفت اللہ تعالیٰ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی ایسی دنیا میں کسی کو نہیں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پتہ تھا کہ حج اللہ کو کیسا پسند ہے, طواف کیسا پسند ہے, اور حضور نے وہ کر کے دکھایا, وہ بتایا. تو جس کے حج میں جتنی زیادہ سنتوں کا اہتمام ہوگا اس کا حج اتنا ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. تو سنتوں کو سیکھیں, اس کے انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں, اور کیا ہی بعید ہے اللہ پاک کو آپ کی یہ سنتیں پسند آ گئیں, زندگی سنتوں کے مطابق ہو جائے, چہرہ سنت کے مطابق, لباس سنت کے مطابق, اور ہمارا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, یہ ساری چیزیں سن. اور کم سے کم جب آپ مدینہ منورہ میں ہوں اس میں تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کر لیں کہ ہر عمل آپ سنت کے مطابق کریں. جی ہاں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی, اس کا اہتمام کر لیں. آخری بات, سفر حج میں آسانی پیدا ہو جائے اس کے لیے کچھ تدبیریں ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کو ہم بھیج بھی دیں گے, آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پہلے سے یہ سوچ کے جائیں کہ بھائی سفر حج تو ہے ہی ایک مشقت کا نام, پہلے سے یہ ذہن میں ہوگا تو مختلف مواقع میں تاخیر ہو جائے گی, پہلے سے ذہن میں ہوگا بھائی تاخیر ہوتی ہے, گھنٹوں گھنٹوں تاخیر ہوتی ہے, تو انشاءاللہ حج آسان ہو جائے گا. اور چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں انسان کو سفر میں پیش آ جاتی ہیں, کھانے پینے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, صبر انسان صبر کرے, غصہ, جھنجھلاہٹ, جلد بازی, بے صبری, آرام کی فکر, اس کو گھر پہ چھوڑ کے جائے آدمی تو انشاءاللہ یہ حج کا سفر بہت آسان ہو جائے گا. اور اس بات کو سوچ کے جائے انسان کہ دیکھیے مشقتیں ختم ہو جائیں گی, اجر باقی رہ جائے گا, ساری مشقتیں ختم ہو جائیں گی, اجر باقی رہ جائے گا. تو یہ مشقت تو تھوڑی دیر کی ہے, اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انشاءاللہ یہ سوچیں گے اللہ پاک جو ہے حج آسان کر دیں گے. اور ہر ایک کی خدمت کی نیت کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, ہمت دے دے جانی مالی اعتبار سے, جو خادم بننے کی نیت کے ساتھ جائے گا اور جو یہ نیت لے کے جائے گا کہ سب میرے کام آئیں, سب مجھے راحت پہنچائیں, تو پھر اس کو سب سے شکوا ہوگا, اس کا حج مشکل ہو جائے گا. صحت کا بہت زیادہ خیال کریں, اور صحت بہت بڑی نعمت ہے, جذبہ ہو شوق ہو, لیکن صحت کے لیے بہت زیادہ, اور یہ حجاج اکرام کے لیے کچھ تدبیریں اس میں ہیں, یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. دھوپ ہوتی ہے, چھتری کا استعمال کرنا ہے, پانی ہر وقت ساتھ رکھنا ہے, سر ڈھانپ, یعنی اگر احرام کی حالت میں نہ ہو تو سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے, اور اس طریقے سے یہ ساری حفاظتی چیزیں ہیں, احتیاطی تدابیر یہاں لکھی ہوئی ہیں, اس کو دیکھ لیجیے آپ. آگے چلیں, بلا وجہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں, خاص طور سے جن کی فلائٹیں حج سے شروع میں ہوتی ہیں تو ایک جذبہ ہوتا ہے عبادت کا, تو عبادت ضرور کریں لیکن اپنی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے, ایسا نہ ہو کہ نفل عبادت تو کرتے رہے اور جب فرض عبادت کرنے کا وقت آ گیا تو بستر پہ لیٹ گئے. اور پھر دوسری بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ حج میں خدا نخواستہ ایک بیمار ہو جائے تو دوسروں کے اوپر بوجھ بن جانا یہ کتنی مشکل بات ہے, اور پھر سارے سفر کے ساتھی پریشان ہو جائیں گے. یہ آگے چلیے, آگے چلیے, بس ٹھیک ہے جی, یہ انشاءاللہ یہ جو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم اس گروپ میں بھیج دیں گے, آپ اس کو پڑھ لیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سفر کو آسان بھی, آخری بھی چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان بھی فرما دے اور آپ کے سفر کو قبول بھی فرما دے اور زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. اللہ اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما دے, اللہ کرے کہ جب ہم واپس آئیں تو پھر ہم ایک اچھا دل لے کر آئیں, ایک پاکیزہ دل لے کے آئیں, پاکیزہ جذبے لے کے آئیں. یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ آپ یہاں ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, یہ نمبرات اپنے پاس نوٹ کر لیں, اسی پہ انشاءاللہ جن کے نمبرات ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم ان کو گروپ میں شامل کر لیں گے. اس کے بعد آپ کو جو بھی حج کے مسائل ہوں گے اور قدم قدم پہ انشاءاللہ آپ کی رہبری ہوتی رہے گی, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بعینی ہی اس کتاب کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب آپ اہتمام سے انشاءاللہ اس کو ابھی بھی بار بار مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, یہ کافی ساری حج کی کتابوں کا خلاصہ ہے, تو اس کو آپ انشاءاللہ لے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل کی کلاس میں عمرہ سکھایا جائے گا اور پرسوں کی کلاس میں حج سکھایا جائے گا. بہت ساری چیزیں حج میں وہی ہوتی ہیں جو عمرے میں ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ یہ کلاسیں آج ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھ لیں اور کل انشاءاللہ عمرہ سیکھ لیں گے, پرسوں اللہ کی ذات سے امید ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کے لیے حج کو آسان فرما, بار بار مقبول حاضری نصیب فرما. اے اللہ جو جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہوں گے, کمزور بھی ہوں گے, اے اللہ سب کی دستگیری فرما, سب کی رہبری فرما, سب کی پوری پوری مدد فرما, ہر قسم کی اے اللہ مسائل سے پوری پوری حفاظت فرما, حادثات سے, بلاؤں سے, آفتوں سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ وہاں جانے کی جو اصل سوغات ہے آپ کا قرب ہے, آپ کی رضا ہے, آپ کی خوشنودی ہے, آپ کا تعلق ہے, اے اللہ اس سے مالا مال فرما. کسی حاجی کو, کسی عمرہ کرنے والے کو محروم نہ فرما, خواتین کے حج عمرے کو بھی قبول فرما, مردوں کے بھی قبول فرما, جو جن سکھانے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرما, سیکھنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین برحمتک یا